الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم و شان عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی آج تیسری مجلس ہے اور عنوان گفتگو یکم محرم سے جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں توحید اور ولایت ہے۔ اگرچہ اس عنوان کے حوالے سے ابھی سلسلہ گفتگو اس طرح شروع نہیں کر سکا، لیکن آج کی مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس عنوان کا جو پہلا جز ہے توحید، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسم کی اگرچہ خرابی کے آثار ہیں جیسا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، خبروں میں بھی یہ ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے مجلس کا نظم و ضبط قائم رہے اور جس طرح حالات ہوں ان حالات میں ہی مقابلہ کرنا حسینیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں نہ سلسلہ گفتگو کے عنوان گفتگو کے پہلے جز توحید اور ولایت عنوان ہے۔ مسئلہ توحید عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے کہ جس پر کم و بیش کوئی اختلاف کی یا بحث کی یا گفتگو کی گنجائش نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ مسئلہ توحید انسانوں کے اور انبیاء کی جد و جہد کا نقطۂ مرکزی ہے، یاد رکھیں، تمام انبیاء کی جد و جہد کا نقطۂ مرکزی توحید تھا۔ اگلی بات، جتنے اسلام کے عقائد ہیں ان تمام عقائد کا بھی نقطۂ محور اور مرکزی نقطہ توحید ہے۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، میں دلیل سے بات کروں گا کہ یہ محور و مرکز دین توحید ہے، محور و مرکز تبلیغ انبیاء توحید ہے، اور جتنے عقائد دین ہیں ان کی قدر و منزلت یا انہیں کس طرح ماننا ہے اس کے ماننے کا معیار اور میلاد اور ترازو اور علت اور سبب بھی توحید ہے۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے دلیل سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، عقائد دین میں ہم بچپن سے جو پڑھتے ہیں وہ اصول دین اور فروع دین کی تقسیم ہے۔ اس اصول دین میں بھی پہلی اصل و اساس کیا ہے؟ توحید۔ کیوں توحید پہلی اصل و اساس رکھی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس اصول دین میں پہلی اصل توحید کیوں کہی جاتی ہے؟ دیکھیں، دوسری اصل ہے عدل، ہمارے نزدیک نبوت، امامت اور قیامت۔ دیکھیں یہ چاروں اصل دین، اس کا محور و مرکز توحید کیسے ہے؟ آپ نے توحید کے بعد دوسرا اصول دین کہا عدل، خود معنی عدل میں انصاف ہے نا، عدل۔ تو یہ عدل کرنے والی ذات کون ہے اور عدل کیوں کرے؟ سوال ہے نا یار، عدل اصول دین میں دوسری اصل، تو سوال یہ ہے کہ یہ عدل کس کی صفت ہے؟ جس کی صفت ہے پہلے اسے مانو گے تو عدل کو ماننے کا فائدہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ہم نے اصول دین میں دوسری اصل عدل رکھی، کیوں ہم نے نہیں رکھی؟ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ امامیہ کے نزدیک دوسری اصل دین عدل ہے، کیوں؟ اس کا بھی ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی بنیاد اور اساس اس عدل پر ہے، اور اگر خدا کے لیے یہ عقیدہ عدل متزلزل یا مشکوک ہو جائے یا مخدوش ہو جائے تو دین کی کوئی بات ثابت ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی بنیاد اور اساس عدل ہے، اور عدل تشیعوں میں اصول دین میں دوسری اصل ہے۔ یہ عدل رکھنے کی اساس اور بنیاد تھی کیا؟ کیا دوسرے لوگ خدا کو ظالم مانتے ہیں؟ نہیں، لیکن انصاف کی بات، کوئی کہتا نہیں کہ میں خدا کو ظالم مانتا ہوں، پھر کیوں رکھی گئی ہے یہ اصل اور اساس میں دوسری اصل عدل کیوں رکھی ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں گے، اس کا نتیجہ عملی دو افکار کا، مکتب آل محمد کا اور دوسروں کا، دو الگ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدل رکھا کیوں گیا؟ ہمارے نزدیک عدل کی اساس اور بنیاد دوسری اصل رکھنے کا سبب یہ ہے، شاید میری بات پہنچ جائے، آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے نزدیک حسن اور کوپ، اچھائی اور برائی کی بنیاد اور اساس عقل ہے، عقل ہے۔ عقل مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر شریعت نے ظلم کو کبھی برا نہ بھی کہا ہوتا، پھر بھی اللہ کی دی ہوئی عقل اور فطرت سالمہ عقل کو ظلم کو برا مانتی ہے اور عدل و انصاف کو اچھائی مانتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ بات پڑھے لکھے دوست اور ایسی جگہ ہے اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے بول کے جواب دیجئے گا کہ ظلم صرف مسلمانوں کے نزدیک برائی ہے؟ ہر معاشرے میں، آپ چائنا چلے گئے جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ اپنے قوانین کی بنیاد عدل پہ رکھتے ہیں یا ظلم پہ؟ پوری دنیا میں جو قوانین لائے گئے ان قوانین کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ظلم سے بچانا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔ توجہ فرمائیے، یہ پوری دنیا کے معاشرے جو عدل و انصاف کو اچھائی مانتے ہیں، اچھائی مانتے ہیں، حسن مانتے ہیں، خوبی مانتے ہیں، یہ دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں، عقل کی وجہ سے۔ چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ ظلم کبھی ہے، عدل حسن ہے، خوبی ہے۔ توجہ فرمائیے، ہم کہتے ہیں جب اللہ نے ہماری فطرت میں ظلم سے نفرت رکھی ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، ظلم سے نفرت رکھی ہے، عدل و انصاف سے ہمارے فطرت میں محبت رکھی ہے، ہم عدل کو جذب کرتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کی جو عملی نتیجہ ہے وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے ہماری فطرت میں ہماری عقل کو اس بنیاد پہ رکھا کہ وہ ظلم پسند نہیں کرتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنا نمائندہ ظالم کو بنا دے؟ بڑے بڑے دوستوں سے بات کر رہا ہوں اور یہ بنیادی شیعہ کی باتیں ہیں، یہ ہوتی ہی نہیں ممبر سے، معذرت کے ساتھ، اس ڈر سے نہیں ہوتی کہ آپ کی خاموشی سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن میں خاموشیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اسی خاموشی میں ہی بات پہنچے گی تو آئندہ بات ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا یہ بات ہوئی ہے تو بول پڑیں گے۔ میری بات سمجھے، دیکھیں بعض باتوں پہ آپ نعرہ لگا دیتے ہیں، ابھی خطیب اپنے آخری نقطے تک نہیں پہنچا ہوگا، وجہ یہ ہے کہ وہ سنتے آ رہے ہیں اور پتا ہوتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جو نئی بات ہو اس سے پہلے خاموشی سے سننا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یاد رکھیں، میں خاموشی کو توجہ کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ خاموشی سے گھبراتا نہیں، جتنے خاموش ہو کر توجہ سے بات سنتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس لیے توجہ فرمائیں گے نوجوان بھائی، میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ میری اور آپ کی، ہر انسان کی، دنیا میں چلے گا ہر انسان اپنے معاشرے میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے، ظلم نہیں ہے یا نہیں؟ جو ایک بات کہہ رہا ہوں اگر پہنچ گئی تو خوشی ہوگی۔ اور بابا ظالم بھی، ظالم بھی اپنے آپ کو مظلوم بناتا ہے، وہ ظالم نہیں بناتا، بھئی پوری دنیا کو لوٹ لے اور بعد میں مظلوم بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر مظلومیت میں طاقت نہ ہوتی تو ظالم ظلم پہ فخر کرتا، مظلوم نہ بنتا۔ اس کے مطابق یا موافق جب بھی کوئی کام کرے گا
تو ایسا کرے گا کہ جیسا میری فطرت میں اس نے رکھا. اگر میری فطرت میں عدل رکھا ہے تو وہ کبھی ظالم کو اپنا نمائندہ نہیں بنائے گا. نہیں نہیں نہیں, ابھی بھی اس طرح توجہ نہ ہوئی تو یہ بات کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تو توجہ بھی ہو جاؤ گے, محظوظ بھی ہو جاؤ گے. عزیزو, ہمارے اصول دین پانچ ایسا ہی ہے. توحید بولے, پھر قیامت. دوسرے اہل اسلام کہتے ہیں توحید, نبوت اور قیامت, دو چیزیں ہمارے ہاں ہیں, دوسروں کے ہاں نہیں. ایک عدل, ایک امامت. بتانا چلا عدل اور امامت کا تعلق کیا ہے؟ بہت شکریہ. جن دوستوں تک بات جلدی میں کہہ گیا نہیں پہنچی, پہنچا لیتا ہوں. عدل اور امامت دونوں نکلی, دوسروں میں نکلی. کب؟ پہلے عدل نکلا پھر امامت نکلی. آئے آئے, اگر دین میں عدل رہتا تو امامت رہتی. وہ عدل اور امامت میں ربط ہے, وہ تعلق ہے, اور وہی ثابت کرتا ہے اس امامت کو. اس امامت خدا عادل ہے. اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ آسان لفظوں میں کرو, بڑی لمبی بحث ہے علم کلام میں, اور دو علیحدہ علیحدہ مشرق اور مسرق اور فرقے اور گروہ ہیں, بہت بڑے بڑے اس میں دقیق بحثے ہیں, لیکن آسان جتنی ہم میں گنجائش ہے. ہم کہتے ہیں یہ حسن و قبح جس کی بنیاد ہماری عقل ہے, اللہ کے نظام عدل کی بنیاد اسی پر ہے. کیا مانا؟ ہم کہتے ہیں وہ شے جسے ہماری عقل کبھی کہتی ہے برائی کہتی ہے, وہ اللہ نہیں کرے گا. کیا مراد؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے نیکی کرو, نیکی کا حکم دے اور ہم نیکی کریں اور وہاں جائیں, اور اللہ نیک کو جہنم میں بھیج دے اور برے کو جنت میں بھیج دے. یہ خلاف عدل ہے, یہ خلاف عدل ہے. اب آئیں, یہ عدل مکتب تشیعوں میں کیوں ہے؟ یہ ہے اصل بنیاد. دوسرے یہاں کہا گیا کہ حسنوں کو عقلی نہیں شرعی ہے. کیا مراد؟ آسان کروں, انہوں نے کہا جس کو شریعت برائی کہہ دے وہ برائی ہے, جسے نہ کہے وہ نہیں, اور اللہ جو کرے وہ حسن ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ جو کرے وہ حسن ہے. ہم نے کہا نہ, جو عدل ہے وہ کرتا ہے. بات ذرا دقیق ہے. انہوں نے کہا وہ جو کرے عدل ہے. ہم نے کہا نہ, جو عدل ہے وہ کرتا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, انہوں نے کہا وہ جو کرے عدل ہے. ہم نے کہا نہ, جو عدل ہے وہ کرتا ہے. اب نتیجہ دیتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, لہذا یزید حکمران بن گیا تو اس کی مرضی ہے. وہ قیامت کے دن یزید کو جنت میں بھیج دے تو یہ عدل ہے, یہی عدل ہے. ہم نے کہا نہ, وہ ظالم کو کبھی جنتی نہیں بنا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ فکر پیدا کنہوں نے کی؟ بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگوں نے. جب ان کا فسق و فجور لوگوں کے سامنے آیا, لوگ کرتے تھے اعتراض, جن کی فطرت ظالم تھی وہ کہتے تھے تم ظالم ہو. وہ کہتے تھے بتاؤ ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ. ہمیں حکمران کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہم پر اعتراض نہ کرو, اللہ پہ کرو. جو فرمائی ہے ہاں, اس نظریہ باطل ہے, اور اس کے باطل پر دلیل کون ہے؟ میری بات توجہ فرمائیں گے. خدا کی قسم مسلمانوں میں یہ نظریہ رائج ہو جاتا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اگر حسین کربلا نہ آتے. میرا مولا حسین کربلا میں آ کے بتا رہا ہے مشیت پروردگار کو نہیں جو یزید کر رہا ہے, رضائے پروردگار کو ہے جو میں کر رہا ہوں. میری بات توجہ فرمائیے, میری بات متوجہ ہے. اب آئے عدل. عدل خدا عادل ہے, تو جس کو عادل ماننا ہے پہلے اسے مانو گے تو عدل ثابت ہے.
سوال
ذہن میں ہے نا کہ توحید چاروں اصول دین کا محور ہے. کیسے؟ عادل, عدل خدا کی صفت, تو جس خدا کی صفت ہے پہلے اسے مانو. ایسے ہی ہے تو مرکز و محور توحید ہو گئی نا. اچھا دوسری اصل نبوت. توحید, عدل, نبوت. نبوت. اچھا نبی کون ہوتا ہے؟ میں نے یہیں ایک سال اشرہ پڑھا تھا امامت پر. نبی جو پیغام لے، ایسے ہی ہے نا بھائی، نبی پیام پر پیام اٹھائے ہوئے ہیں، تو پیام لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. تو لینے والا پہلے ہوتا ہے یا پیام دینے والا؟ بولے نا
جی،
پیام لینے والا پہلے ہے یا پیام دینے والا؟ دینے والا پہلے ہے. تو یہ پیامبری ثابت تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے اسے نبی بنایا. جو فرما رہے ہیں تو عدل ثابت نہیں جب تک توحید ثابت نہ ہو، نبوت ثابت نہیں جب تک توحید ثابت نہ ہو. اب آؤ تیسری اصل، امامت. امامت ہے نا، تو نبوت میں جو دلیل ہے وہی امامت میں. لو امام تو کہتے ہی اسے ہیں جو آگے چلے اور تمہیں منزل تک پہنچائے. وہ منزل کون ہے؟ وہ منزل کون ہے جس تک وہ پہنچائے گا امام؟ کون ہے؟ خدا. تو توحید پہلے ہے نا، اسی لیے نبوت عدل امامت ثابت نہیں جب تک توحید ثابت نہ ہو، چونکہ ان تینوں کا رابطہ ادھر ہے. ایسا ہی ہے. چلو قیامت کے لیے تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ اہل علم ہیں. قیامت نام ہے جزا و سزا کا، ایسا ہی ہے نا، جزا و سزا کا. تو یہ جزا کون دے گا، یہ سزا کون دے گا؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، کون دے گا؟ وہ لوگ. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آگے سامنے مولانا صاحب نے کیا بات کر لی، توحید کو بنیاد اور اصل بنا دیا، وہ امامت وہ ولایت کا پھر کیا مقام ہے؟ آئیں میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں. دوستو ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں قیامت تک بنانے کا حق اللہ کو ہے. میں نے بات کہہ دی اور آپ حضرت متوجہ نہیں ہوئے. بھائی اختلاف کا سبب بننے والے سے نہیں ہوا، بنانے والے سے ہوا ہے. نہیں توجہ فرمائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے بنانے والا کون ہے؟ یہ بارہ کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ کس نے بنائے؟ اللہ نے. اختلاف پہلا ہوا ہی اس سے کہ اللہ کے بنائے کے مقابلے میں اپنا بنا. نہیں توجہ فرمائی، شیعت کو توحید سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. شیعت کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ جیسے آدم سے خاتم تک اللہ نے بنائے، خاتم سے لے کر آخری تک خدا بنائے. نہیں ادھر والا ہوں. اچھا یہ معجزہ جو دکھا رہا ہے معجزہ یہ نبی ہے نا, تو قوت قدرت توجہ فرمائیں گے, یہ قوت یہ قدرت یہ طاقت یہ کمال جو لوگوں کے سامنے آیا کس کا آیا؟ نبی کا. نبی کا آیا ہے نا بھائی, دعوی نبوت کیا نبی نے, معجزہ دکھایا نبی نے, تو جتنے کمالات سامنے آئے وہ نبی کے آئے نا, تو لوگ نبی کے کمالات دیکھ کے عاجز آ گئے, عاجز آ گئے. اب نبی کو تو چاہیے کہے مجھے مانو, وہ کمالات دکھا کے جب کوئی اس پہ ایمان لانے لگتا ہے تو وہ کلمہ اپنا نہیں پڑھواتا. میری بات توجہ فرما رہے ہیں, کسی نبی نے کلمے کا پہلا جز اپنا اقرار نہیں کروایا, لا الہ الا اللہ کروایا. کیوں؟ تاکہ تمہیں اصل ذہن میں رہے. مجھے مانگنے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے مجھے بنایا ہے. ماشاءاللہ متوجہ ہے, مجھے خوشی ہے. توجہ فرمائیں گے, بات اور آسان کروں, یہ ہے نبی کی اعلیٰ ظرفی. میں بات پھر عرض کر دی, کل اشارہ کیا تھا آج واضح کر دیتا ہوں. نبی کے کمالات دنیا کے سامنے آتے ہیں, آتے ہیں, آتے ہیں. وہ کمالات سامنے آئے, امام کے کمالات سامنے آئے, لوگ اسے خدا ماننے لگے اور اس نے سر سجدے میں رکھ دیا. کیوں رکھا؟ تاکہ دنیا کو بتاؤں میں خود نما نہیں, میں خدا نما ہوں. اللہ اکبر. میں خود نما نہیں, میں خدا نما ہوں. میں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا, میں خدا کو نمایاں کرتا. میرے اس سارے کمالات کی چونکہ اساس اور بنیاد وہ ہے, لہذا میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا, میں اس کو کر رہا ہوں, میں اس کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں. یہ سارے کمالات دکھا کر بھی کلمہ اس کا پڑھوا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ تمہیں اساس اور بنیاد وہ تمہارے فکر و نظر اور دل و دماغ میں جگہ پا لے کہ مجھے ماننے کا فائدہ تب ہے جب اسے مانے. تو یہ سارا محور دین توحید ہے. اس لیے ہمارے ائمہ نے بھی جو ہمیں دعائیں تلقین فرمائی, دعائیں ان دعاؤں میں توحید جلوہ گر ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے رات جی نائن میں عرض کیا ہے, دو چیزیں اللہ نے آپ کو ایسی دی اور نعمت خاص ہے جو دوسروں کو نہیں ملی, ایک زیارات دوسری مناجات. زیارات میں بتایا کہ آل محمد کا مقام کیا ہے, اور مناجات میں سمجھایا کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. اسے پکارنا ہے تو کیسے پکارو؟ زیارات میں وہ اس اولیاء خدا کا مقام ہے, اور مناجات میں اس پروردگار سے راز و نیاز ہے. مناجات کا معنی یہ ہے, نہیں میں ایسے تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں, کسی اور کو یہ ملی چیزیں چیلنج کرتا ہوں. یہیں پر میں نے 3 سال پہلے کہا تھا, بحث کرتے ہو نا, بحث برادرانہ ماحول میں کوئی گناہ نہیں ہے, تبادلہ خیال ہے, جدل نہ کرو, لڑائی نہ کرو, لیکن گفتگو تو کرنی چاہیے تاکہ وضاحت ہو. لیکن میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو وہ دلائل امامت بعد میں دو, پہلے وہ دو جو تمہارے پاس ہے. نہیں کیا دو؟ میرے دوست انگلینڈ ہوتے ہیں, کہتے اسی طرح گفتگو ہو گئی کسی دوست سے تو مولا کائنات کی امامت اور خلافت پر بات آ گئی. ایک سلوات پڑھ لے بلند آواز سے, کہتے ہیں مولا کائنات کی امامت اور خلافت پر بات آ گئی. کہتے میں نے سوچا کہ ان سے حدیث پیش کروں, دلائل پیش کروں, بحث ہوگی, وہ بھی میرے سے سوال کریں گے, میں ان سے کہتے ہیں میں مجھ پر ایک کہتے ہیں کیفیت ایسی تاری ہوئی کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی جو آگئے. کہتے ہیں میں اٹھا کمرے میں گیا, مفتی جعفر حسین صاحب کی نہج البلاغہ کا ترجمہ کے ساتھ تھی, میں لایا, میں نے اس کے ہاتھ پہ دی. کہتے ہیں یہ کیا, تم تو گفتگو کر رہے تھے. اس نے کہا یہ نہج البلاغہ ہے, ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے مولا کا کلام ہے. سارا کلام نہیں, جتنا مولا نے کہا سارا اس میں نہیں ہے, اونچا ہے، اس میں اونچ خطبات ہیں، کلمات کسار ہیں، خطوط ہیں، یہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے ہمارے مولا کا کلام۔ کہ یہ آپ کو دے رہا ہوں، پڑھو، تین دن پڑھو۔ کہ اس کے جتنے خطبے ہیں ان میں وہ خطبے پڑھو جو توحید کے بارے میں ہیں، جو معرفت پروردگار کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو سب معاف کر دوں گا، ان خطبوں جیسا ایک خطبہ کسی کا لاؤ۔ توجہ فرمائی ہے، ماشاءاللہ، خدا کی سماعتوں کو اور بلند فرمائے۔ آپ وہ لوگ جو تاثر دیتے ہیں، آپ نے اس تاثر کو توڑا ہے، اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو توحید اور ولایت ہے، اور دونوں کا جب نتیجہ انشاءاللہ دوں گا، چونکہ ابھی تو دن باقی ہیں، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا دونوں کی اہمیت ہے کیا اور دونوں میں ربط کیا ہے۔ لیکن بات اس موضوع پہ کر رہا ہوں اسی عنوان سے، انہوں نے کہا یہ خطبات ہیں میرے مولا کے، اور سارے نہیں، آپ جانتے ہیں سید رضی نے سارے خطبات کو جمع نہیں کیے، کچھ کیے، ایسے ہی ہے نا، توجہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا اس میں خطبہ توحیدی پہلا خطبہ ہے، جاؤ پڑھو، اور جیسا توحید کا تعارف میرے مولا نے کروایا ہے، کسی کا خطبہ لے آؤ، آدھا ہی لے آؤ۔ جو دوسری بات کروں، یہ خطبہ اور وہ دعائے کنیل، دعائے کنیل تمہارے مذہب کی حقانیت کی منہ بولتی دلیل ہے، تو خدا کے لیے اس کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ دنیا یہ مزارات پہ جاتی ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، ہم اولیاء کے مخالف نہیں، لیکن جاتے ہیں، جاتے ہیں، جائیں، ہم روکتے نہیں۔ لیکن لوگ ہم سے پوچھیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ سنیں بھائی، اگر 100 ولٹ کا بلب روشن اور اس کے مقابلے میں 1000 کا ہو تو آپ 100 کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ میں نے بات
کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ
اگر اسے ویسے پکارنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے تو کیسے پکارو؟ موسم کی خرابی کی وجہ سے گفتگو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ تک انشاءاللہ اسی سلسلہ توحید میں آل محمد کی دعاؤں سے جو اقتباسات ان دنوں میں پیش کروں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے اور اسے ولایت سے ملائیں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا ولایت نقطۂ فصل ہے، فصل نہیں۔ ولایت اللہ سے ملانے والا نظام ہے، جدا کرنے والا نہیں۔ جو اللہ سے جدا کرے وہ ولی نہیں ہوتا۔ آپ پتا چلا کہ ہر ولی کیوں کہتا ہے میں علی کے ذریعے ولی بنا؟ میں نے تو بات کہہ لی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ ہر ولی کہتا ہے مجھے اللہ کا قرب اس وقت تک ملا ہی نہیں جب تک علی کے قریب نہیں ہوا۔ تو آسان لفظوں میں یہی مانا ہے نا، ولی جو اللہ کا قرب جاتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں ہمیں اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں ملا جب تک ہم مولا علی کے قریب نہیں ہوئے۔ تو کہہ دوں جملہ عزیزوں، بس نتیجہ یہ نکلا جو علی کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جو علی سے دور ہے اللہ سے دور ہے۔ جو ان کے قریب ہے یہ اللہ کی قرب کی اس منزل پہ فائز ہے۔ میں کو خطابت نہیں کر رہا، آیت اللہ جوادی عام نہیں فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں امام صفات میں بھی امام ہوتا ہے اور اوصاف میں بھی امام ہوتا ہے، عبادات میں بھی امام ہے۔ بات میں نے کہہ دی ہے، کہتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے جس کی بندگی بندگیوں کی امام نظر آئے۔ آئے 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 کہتے ہیں اس کی نماز نمازوں کی امام ہے، اس لیے اللہ کی بندگی میں جو اللہ کے قرب کی آخری منزل پر ہوگا وہی امام ہوگا۔ باقی سب بندگی میں اس کی پشت پہ نظر آئیں گے۔ نہیں، جملہ بدل دوں، وہ بلا واسطہ بندگی کرتا ہے۔ وہ بلا واسطہ بندگی کرتا ہے اور سارے اس کے واسطے سے بندگی کرتا ہے۔
جانا آسان ہے، ہاں
اسی لیے تو علامہ نقل نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے طول تاریخ میں کہیں موت کو اتنا ذلیل ہوتے نہیں دیکھا جس طرح کربلا میں دیکھا۔ بڑے بڑے سورما موت سے ڈرے، حسین ہے جس نے موت کو ڈرایا۔
میں برملا کہہ رہا ہوں،
خطابت نہیں کر رہا، دفاع ہی نہیں، حسین نے موت کو مارا، موت کو مار کے وہاں پہنچا جہاں موت کا تصور بھی نہیں۔ موت انسان کو ڈراتی ہے، حسین موت کی اس اعلیٰ منزل پہ پہنچا، قرب الہی کی منزل پہ پہنچا۔ عزیزو مت کہا کرو خطبا ذاکرین امام حسین کی مظلومیت بیان کرو، توہین نہ کرو۔ حسین ابن علی کی عظمت اور مظلومیت برابر ہے۔ میرا حسین بیچارہ نہیں، مظلوم ضرور ہے، ہاں میرا حسین مجبور نہیں تھا، معمور تھا۔ یہ رضا پروردگار کے سامنے معمور تھا، اور ہر دور کے یزید اور طاغوت کے سامنے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی زبان بھی معصوم ہے، یہ دنیا کے کسی شمر سے نہیں کہہ سکتا میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ جس نے یہ لفظ کہے ممبر سے معافی مانگے، توبہ کرے، امام مظلوم کی طرف لفظوں میں بھی یہ نسبت دینا۔ حسین تو دور کی بات، وہ تو میرا مولا ہے، وہ تو میرا امام ہے، خدا کی قسم حسین کا چھ ماہ کا اثر یہ نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ سکتا کہ یزید کی بیعت کرو۔ ہاں خدا کی قسم یہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ، مدینے سے پھر شام، یہ سفر ہے نا۔ بتاؤ شیعہ سنی بھائیو، یہ جو بچ گئی یہ عورتیں تھی نا، مقدرات عصمت تھی نا، نرم و نازک پلی ہوئی، رحم دل تھی نا، علی کی بیٹیاں تھی، خدا کی قسم اس گھر کی خواتین بھی اتنی بہادر تھی، سن زیادتی رہی، ایک دفعہ نہ کہا یزید تیری بیعت کر لے گے۔ سنو سنو، آج کسی کو مصائب سمجھ لینا، چھوڑو دوسروں کو، خاتون ہو بھائی مارے جائیں، بھتیجے مارے جائیں، بھانجے مارے جائیں، بیٹے مارے جائیں، لاشیں سامنے پڑے ہوں، ان کے سر کاٹ کے گوشتوں پہ دوڑا ہوں، ہاتھ جوڑ کے یہ جملے کہنے پہ مجبور ہوں، سر ساتھ لے جائے جا رہے ہوں، قاتل سامنے ہو اور قاتل انعام مانگ رہے ہوں۔ سنو علی کی بیٹی اور شریکت اور حسین کی بہادری اور شجاعت کیا ہے، ہاتھ پسے گردن اور سامنے سر، اور اس حالت میں شرابیوں کے ماحول میں جو خطبہ دے دے اس جدید کو شکست دے دے اسے حسین ہو جائے۔ مناسبت بھی رہے، یہ مدینے کا 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ مکے پہنچا، اللہ حسین، اس حال میں وہ عمرے کا احرام توڑا، حج کی نیت نہیں کی تھی، عمرے کا احرام توڑا اور حسین چلنے لگا۔ حسین کے لیے دوسری بڑی مصیبت کہ جب مدینہ چھوڑا، دوسری یہ کہ جب مکہ چھوڑے، آئے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین کہتے ہیں کعبہ تیری عظمت کو میں جانتا ہوں، کیوں جانتا ہوں؟ تجھے بنانے والا میرا دادا ابراہیم ہے، تجھے بسانے والا میرا دادا اسماعیل ہے، تجھ میں آنے والا میرا بابا علی ہے، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، ہم سب نے تیری عظمت کو بچایا ہے، تجھ سے تجھے بتوں سے پاک کرنے والا میرا بابا ہے، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، مجھے تجھے چھوڑنا مشکل ہے، لیکن میں تیری تعظیم بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس دوستو ذرا متوجہ رہنا، حسین نے کہا کعبہ میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن حج کروں گا، فرق اتنا ہے وہ حج اب کربلا کروں گا۔ دیکھو مناسبتیں بھی کتنی ہیں، کہنے لگے تیرا حج 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، میرا حج 10 محرم کو ہوگا، تیرے حج میں بھی وقوف عرفات آتا ہے، تم 9 کی رات مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، میرے اس حج میں بھی شب عاشور آئے، کہا تیرے حج کے بھی طواف کے 7 چکر ہیں، لیکن فرق ہے تیرے 7 چکر ہیں اور میرے طواف کے 70 چکر ہیں، کبھی اکبر پکارے گا، کبھی قاسم پکارے گا، کبھی اون محمد پکارے گا، شفا عطا فرما دے۔